الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو جس سے پہلے ہم طہارت کے باب میں تھے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال ہو اور کچھ ہو تو یا تو اگر کاغذ پہ لکھ سکیں یا نہ ورنہ کم سے کم 10-15 منٹ پہلے اذان کے یا بعد میں جب بھی ہو کوئی سوال ذہن میں کھوبے یا ذہن سے اٹھے تو اس کو ضرور پوچھیں کیونکہ سوال اور جواب ہی سب سے اہم طریقہ ہے علم سیکھنے کا کوئی بھی مسئلہ اس میں شرم نہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے مسئلہ ہے یہاں کہ اس سے پہلے جو بیان ہوا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یا پینا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے برتن میں کھانے اور پینے والوں کے لیے بہت بڑی وحید فرمائی ہے کہ قیامت کے دن وہ گویا جہنم کا آگ کھائیں گے یا پیئیں گے اس کے بعد مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اگر سونے کا کوئی ٹکڑا برتن میں لگا کر کے جوڑا جائے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا لگا کر کے برتن میں ویلڈنگ کیا جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں پورا سونے کا ہو یا پورا چاندی کا ہو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حرام ہے اسی کے بعد مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر سونا نہیں ہے لیکن سونے کا پانی ہے تو اس کا کیا حکم ہے کسی برتن میں سونے کسی برتن کا رنگ سونے کے پانی سے کیا گیا ہو یا مثلا گھڑی ہے اس کا رنگ سونے کے پانی سے کیا جاتا ہے سونا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ملا کر کے کیمیائی اور کچھ سونے کے اجزاء ملا کر کے رنگ سونے کا بنایا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اس حدیث سے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے اس شگاف کی جگہ پر جہاں سے ٹوٹا یا پھٹا تھا اس پر آپ نے چاندی کی ایک زنجیر لگا کر کے اس کو جوڑ دیا تھا یہ بخاری شریف کی روایت ہے لفظ ہے فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ من فضہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شگاف یا ٹوٹنے کی جگہ کو چاندی کی زنجیر سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو آپ کو معلوم ہے چاندی کی زنجیر لے کر کے اس کو جوڑا تھا خود آپ نے اپنے ہاتھ دست مبارک سے یا یہ کہ آپ نے اس کو کسی کو جوڑنے کا حکم دیا تھا دونوں کی تعبیر ایک ہو سکتی ہے جیسے بڑا آدمی کوئی کہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے حالانکہ انہوں نے یہ بلڈنگ نہیں بنائی کہیں گے کہ فلاں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں بنائے یا خرچ کرتے ہیں بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے اپنے دست مبارک سے بھی ہی کیا ہو لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ اس میں چاندی کا جوڑ لگا دو یا چاندی کی زنجیر لگا کر کے اس کو جوڑ دو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار میں جہاں کی اس کا چاندی سے اگر ویلڈنگ کیا جا رہا ہے یا سونا ہی ہو اگر اس سے ویلڈنگ کیا جا رہا ہے جوڑا جا رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا اسی طرح آپ دیکھیں گے لباس کے بارے میں جو آتا ہے ریشم کا لباس حرام کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں مردوں کے اوپر عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن اس میں بھی کچھ خاص مقدار میں جائز ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کی گلے کی جگہ تھی اس میں 3 یا 2 انگلی کے برابر چاندی کا ریشمی ٹکڑے لگے تھے اسی طرح کنارے مکفوفاً بالحریر یہ ہاتھ کا دست جو کف لگا تھا وہ بھی حریر کا یعنی اس طرح کی معمولی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس کی اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر سونے کے بعض اجزاء میں لگا کر کے برتن کو جوڑا جائے یا کسی ضرورت کے تحت اس میں لگایا جائے تو جائز ہے. اسی طرح مسئلہ متفرع اسی پر ہوتا ہے کہ اگر سونے کا رنگ ہے اس میں کچھ اجزاء ہیں اس کے ذریعے سے یا گھڑی پر یا کسی عینک ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو جس میں سونے کا پانی یا سونے کے کچھ اجزاء ملا کر کے اس کو بنایا گیا ہوں تو حرام نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد باب ازالت النجاسہ و بینہ. نجاست اگر کہیں آدمی کو کسی کے کپڑے میں یا کسی کے جسم میں لگ جائے تو اس کے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت انس کے بارے میں اس قسم کی روایتیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حالات کے تحت ہیں, یا تو آپ کے ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام. حضرت انس رضی اللہ عنہ خود آپ کے خدام میں شمار ہوتے تھے. پیارے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو ان کی عمر 10 سال کی تھی. ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کے آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت انس جو ہیں یہ آپ کے خادم ہیں. ان کو گویا آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 10 سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, کبھی پیارے رسول سے ہم نے سختی نہیں دیکھی. اگر کوئی کام آپ نے کرنے کو کہا تو میں نے اس میں کچھ زیادہ اور کم کر دیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کیوں ایسا کر دیا تو بہرحال حضرت انس خادم تھے. خاص خاص چیزیں بہت سی ایسی روایت کرتے ہیں جو بچہ ہی اس کو جان سکتا ہے, بڑے لوگ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے حالات ہیں. اسی طرح حضرت حذیفہ تھے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب راز سمجھے جاتے تھے, صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کی یہ فضیلت ہے, 20 سال کی عمر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 20 سال کی تھی. عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. اس عمر میں انہوں نے اس کے بعد جتنی دن تک زندہ رہے بڑی خدمت کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی, حضرت ان کی والدہ کہتی اللہ کے رسول انس کے لیے دعا تو کر دیجئے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ, اللہم اکثر مالہ وولدہ, اے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ مال دے اور زیادہ سے زیادہ اولاد دے. تو اللہ تعالیٰ نے وعطل عمرہ اور ان کی عمر بھی زیادہ کر, عمر میں بھی برکت دے. تو 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی اور خود ان کے سامنے کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ اولاد کے دفن ہوئے, اتنی لمبی عمر ہوئی ماشاءاللہ, اور 100 کے قریب ان کے اور ان کی اولاد ہوئی مرتے تک. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ خمر کو یعنی شراب کا سرکہ بنانے کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعنی شراب کا سرکہ نہیں بنا سکتے. ایک عام مسئلہ ہے کہ کوئی بھی حرام چیز یا کوئی بھی نجس چیز, ناپاک چیز, مثلا آپ جانتے ہیں کہ اس مٹی میں غیر معقول اللحم یا ایسے جانور کا کی لید ملی ہوئی ہے, اس کا پیخانہ ملا ہوا ہے, وہ ناپاک ہے, لیکن مٹی کے ساتھ مل کر کے وہ اسی میں گم ہو گیا, اصل مٹی ہی مٹی نظر آتی ہے, تو اس مٹی کو پاک کہا جائے گا. اسی طرح کوئی چیز اپنی اصل صورت سے بدل کر کے دوسری شکل ہو گئی تو وہ چیز اگر حرام تھی حلال صورت بن گئی تو حلال ہوگی. وہی شکل یہاں بھی ہے. اس وقت بھی کہتے ہیں کہ بہت سے سرکے ایسے ہیں جو شراب سے بنائے جاتے ہیں. شراب تو حرام ہے جو آدمی کو مست کرتا ہو, لیکن اگر اس کا کوئی شخص سرکہ بنا رہا ہے تو اس کا بنانا حرام ہوا. اگر وہ بنفسہی بذاتہی سرکہ بن گیا یا کوئی کافر ہے, جیسا کہ مسائل میں بیان کیا جاتا ہے, کافر شخص ہے, آپ کے سامنے شراب سے بنا ہوا سرکہ بیچ رہا ہے تو اس سرکے کا خریدنا حلال ہے. شراب کی صورت میں آپ اس کو لے نہیں سکتے. مان لیجئے کسی ملک میں کافر بھی ہیں, مسلمان بھی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی کافر آپ کے ہاتھ سرکہ بیچ رہا ہے, لیکن یہ اصل آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں یہ شراب تھا, تو اس سرکے کا بھی خریدنا جائز ہے, کیونکہ اب وہ شراب نہیں رہ گیا, کیونکہ شراب اسی صورت میں ہوگا جب وہ مست کرتا ہو. سرکہ تو ایسی چیز ہے نہیں جو آدمی کو مست کرتا ہو یا اس کی عقل پر اس کا اثر پڑتا ہو. لیکن ایک مسلمان کے لیے شراب لے کر کے سرکہ بنانا کسی حالت میں جائز نہیں. یہ اس وقت کا سوال ہے جبکہ مدینے میں شراب حرام کی گئی, جیسا کہ حدیث شریف میں لوگ پیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم فرما دے, اور یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص یہ لکھے کہ اسلام ایک فطری دین ہے, یعنی آدمی کی طبیعت کے ساتھ وہ میل کھاتا ہے. اسلام کے احکام آہستہ آہستہ لوگوں پر نازل ہوئے, لوگ زندگی بھر شراب پیتے رہے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کو سب سے پہلے شراب کی ایک گھونٹ دی جاتی تھی. یہ جاہلیت کا زمانہ ہے, جاہلیت کے زمانے میں اس طرح کا کیا کرتے تھے. لیکن جب شراب کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی خاص حکم فرما. لیکن لوگ چونکہ ایک چیز کے عادی تھے, بہت ہی شدت سے اس کو استعمال کرتے تھے, اچانک اس کو روک دیا جائے تو ہو سکتا ہے بعض لوگ مرتد ہو جائے, کہیں ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. پھر آہستہ آہستہ ان پر حرام کی گئی. اس سے سب سے پہلی شکل یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کو بدمست تم شراب پی کر کے اگر بدمست ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب کوئی مسلمان جو یہ سمجھے گا کہ ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہے, شراب وقت نماز کے وقت تو نہیں پی سکتا, اس کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑے گا, اس کو ٹائم دینا پڑے گا. اور اگر نماز کے بعد پیتا ہے مغرب کے بعد تو عشاء کے وقت تو حالت اس کی بن جائے گی. گویا یہ ایک چیز ہو گئی کہ ان کے اوپر یہ اس کا استعمال کسی نہ کسی طرح بوجھ سمجھا جانے لگا. آہستہ آہستہ لوگوں نے سوچا کہ جب یہ نماز سے روکتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں, بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا. اسی زمن میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسی کو کہتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ میں حکمت کا استعمال کرنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو حضرت شاہ ولی اللہ کا قصہ ہے یا شاہ عبدالعزیز کا قصہ ہے, کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا, اور ہندوستان کی عورتیں عام طور پر یہ ٹیکے لگاتی تھیں سرخ یا جیسے بھی ہو شادی کے بعد خاص طور پہ, تو عورتوں نے آ کر کے پوچھا کہ ہم ٹیکے نہ لگا سکتی ہیں. بہت سی عورتوں نے توبہ کیا, نماز پڑھنا شروع کیا, نماز وغیرہ نہیں جانتے تھے, جہالت بہت تھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ ٹیکے لگا سکتی ہیں کہ نہیں, تو انہوں نے کہا کہ لگا سکتی ہوں, کوئی حرج نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اس کو پیشانی دھونا ضروری ہے, اور اگر نہیں دھو گی تو نماز نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ انہوں نے کہا لگاؤ. حالانکہ یہ چیز اصل سوال اگر یہ کیا جائے کہ اس کا لگانا جائز ہے کہ نہیں, تو اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ نہیں جائز ہے, کیونکہ یہ ہندوؤں کی نشانی ہے. اور عورتیں عام طور پر ٹیکہ جو لگاتی ہیں اس قسم کا, وہ شادی شدہ عورتیں لگاتی ہیں, غیر شادی شدہ عورت نہیں لگاتی, ان کے دین میں یا ان کے دھرم میں یہی ہے. لیکن وہ کافر کی یا کافر عورتوں کی نشانی تھی, اس کے باوجود انہوں نے حکمت سے کہا کہ نہیں تم لگا سکتی ہو. اگر کہتے کہ نہیں لگا سکتی تو بہت سوں کے دل میں یا تمرد آ جائے یا یہ کہیں سرکشی آ جائے کہ نہیں ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گی. انہوں نے کہا نہیں لگاؤ, لیکن یہ ہے شرط کہ اس کو دھونا پڑے گا نکال کر کے, اگر وہ سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ سب نے چھوڑ دیا. تو اس طرح کی چیز ہے. خود شراب کے بارے میں یہ دین کا ایک ذوق ہے کہ کہیں بھی آپ اگر اس زمانے میں خدا خواستہ آپ کہیں جائیں تو ہو سکتا ہے بعض چیزوں کا پہلے ان کو, ایسی چیزیں جو بہت ہی سخت ہیں ان کو آہستہ آہستہ بتائیں تاکہ وہ ایک دم دین سے پھر نہ جائے. یہ کہتے ہیں علماء. تو جب نماز کے وقت حرام کی گئی پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی خاص واضح حکم فرما دے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت وہ مائدہ کی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. اسی صاف واضح حکم آ گیا کہ دیکھو یہ شراب یا سور یا اس طرح کی ناپاک چیزیں ہیں, اس کے قریب تم نہ جاؤ. فاجتنبو تو بچ گئے. تو اب جب حرام ہو گیا تو کیا ہم یہ حرام چیز کے بارے میں یہ حیلہ بنا لیں اس کو حلال کر لیں؟ نہیں. حرام چیز کو حلال بنانے کا حیلہ اگر شریعت میں کوئی ایسا بتایا گیا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو استعمال کرو. لیکن حرام کو اگر حلال بنانے کا حیلہ ہم کوئی استعمال کریں گے تو وہ حرام ہی ہوگا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کے اوپر کہ جب لما حرمت علیہم شحوم المیتۃ جب ان کے اوپر مردہ جانوروں کی چربیاں حرام کر دی گئیں تو انہوں نے کیا کیا حرام ہو گئی تو اس کا کھانا پینا اس کا عام استعمال یا حرام چیز کا بیچنا بھی اس کے اوپر حرام ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کھانے کے بجائے پگھلا کر کے اس کی چربی نکال کر کے پھر بیچنا شروع کر دیا بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لی اکلو سمنا ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی اس ہیلے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حرام چیز کو اگر بغیر ہیلا شرعیہ کے بہت سی ہیلے ایسے ہیں کہ جو شریعت میں جائز ہیں بتائے گئے ہیں لیکن اگر اس کو غیر مشروع ہیلے کے تحت ہیلا آپ کر کے حلال کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال حرام رہے گی اسی ضمن میں آتا ہے مسئلہ ہیلے کا جو طلاق وغیرہ کے بارے میں حلالہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ شرعاً قطعاً شریعت میں حرام کہا جائے گا اور حرام کا فتویٰ ہے لیکن بعض علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں یہ بالکل حرام ہے حلالہ کا مسئلہ جو ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کو کوئی 3 طلاق دے دے تو اب وہ اس کے اوپر حرام ہوگی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره یہ نہیں کہ آپ اتفاق کریں کسی کے پاس جا کر کے کہ وہ رات بھر کے لیے نکاح کر لے پھر صبح طلاق دے دے تاکہ وہ پہلا شوہر اس سے شادی کر لے نہیں جس طرح آپ نے طلاق دے دیا اب وہ کہیں بھی کسی طرح جس طرح لوگ ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈ کر کے آیا کوئی اسے نکاح کر لیا اللہ کی مرضی ایسی کہ جس طرح یہاں سے نہیں نبھا وہاں بھی نہ نبھے کچھ 2-4 دن کے بعد یا 2-4 سال کے بعد وہاں سے بھی اس کا طلاق ہو گیا تو پھر وہ پہلا شوہر اس کو لے سکتا ہے لیکن لوگ جو کیا کرتے ہیں فتویٰ بھی دیتے ہیں یہ غلط ہے بہرحال حدیث اور شریعت کے خلاف ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے برے انداز میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ گویا اس قسم کا آدمی وہ یفتی کے لیے جس طرح مستعار مگنی مانگ کر کے کوئی بکرا لایا جائے اس طرح وہ آدمی ہوتا ہے جو اس طرح کا حلالہ کر کے نکاح کرتا ہے بہرحال تو اس ضمن میں یہ کہا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اگر ہم اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہے تو ہیلا اور بہانا بھی حرام ہے اور وہ موجب لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ یہود و نصارہ کے بارے میں پیارے رسول نے اسی طرح فرمایا اور یہی چیز موجب لعنت ان کے لیے رہی لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خود بخود سرکہ بن جائے کوئی کافر اس کا تصور اسلامی سوسائٹی میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان شراب بنائے پھر اس کا سرکہ بنائے نہیں اگر شراب بن گیا تو اس کو اس کو ڈال دینا اڈیل دینا ضائع کر دینا واجب ہے لیکن اس کا تصور اس طرح ہوگا کہ کسی ملک میں اگر کافر بھی رہتے ہیں وہ بتائے کہ پہلے حرام تھا پہلے شراب کیے اس کے بعد سرکہ بن گیا ہے آپ کو اس کا خریدنا جائز ہے یا مان لیجئے کفار اس طرح کا بھی کریں کہ سرکہ شراب سے سرکہ بنا رہے ہوں تو آپ کا سرکہ خریدنا حلال ہے اس کا استعمال کرنا حلال ہے نہ کہ کی شراب کیونکہ شراب کی حالت اب نہیں رہ گئی اسی طرح فرماتے ہیں فقہ کے مسائل میں ہر چیز درکان نمک رفت نمک شد یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر نمک کے کان میں پڑ جائے یہ کتاب ہے نمک کے کان میں چلی جائے کچھ دن کے بعد وہ نمک بن جائے گی اگر کوئی شخص انسان کہتے ہیں آدمی بھی اگر اس میں مر جائے کچھ دن تک پڑا رہے تو وہ نمک بن جائے گا گدھا اگر پڑ جائے مر جائے تو نمک بن جائے اس کی شکل واضح رہے گی گدھے کی شکل یہ بتاتے ہیں لوگ لیکن چونکہ وہ گدھا نہیں رہ گیا آدمی نہیں رہ گیا وہ نمک بن گیا تو نمک کی صورت میں اس کا کھانا حلال ہے یہ مسئلہ کتب فقہ میں تفریحات اور تفاصیل میں بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہے اور دوسری حدیث ہے جو پالتو گدھوں کے حکم کے بارے میں ہے حضرت انس ہی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ اللہ اور اس کے رسول پالتو جانور پالتو گدھے سے جو دو قسم کا گدھا، ایک تو جنگلی گدھا ہوتا ہے جس کو یعنی حمار الوحش کہتے ہیں، اور ایک حمار اہلی جو پالتو ہے جس کو استعمال کرتے ہیں، اس پر سوار ہوتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں اس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حدیث کے ذریعے سے صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ نے تاکید کے لیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اللہ کے فرمانے پر مبنی ہوتا ہے، لیکن تاکیدن آپ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول پالتو گدھے کا گوشت کھانا آج سے حرام کر رہے ہیں. خیبر سے پہلے لوگ کھایا کرتے تھے، بلکہ خیبر کی جنگ میں لوگوں نے غنیمت کے گدھوں کو پکڑ کر کے ذبح کیا اور اس کو پکانا شروع کیا. وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي بِلُحُومِ الْحُمُرِ، حدیث شریف میں آیا ہے، کہتے ہیں صحابی کہ اس وقت آپ نے حرام کیا کہ ہم لوگوں نے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا رہے تھے، ہانڈیوں میں پک رہا تھا، اس درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، لوگوں نے اس کو ریتوں میں ڈال دیا. اس سے بڑھ کر کے پیارے رسول نے کہا کہ نہیں، اس کو رمل میں ملا دو، ارملو، یعنی اس کو مٹی میں ملا دو، مٹی میں اس کو رگڑ دو یا مٹی اس پر ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈال دیا اور اوپر سے نظیف ہو صاف ہو تو کوئی آ کر کے کھا لے، یہ بھی روایت آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حرام چیز، حلال چیز آپ کے ہاتھ میں تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں نے گزشتہ ہفتہ بیان کی تھی، بعض عورتوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ برتنوں میں، بعض برتنوں میں ہم سامان رکھتے ہیں پینے کا کھانے کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز مسکر ہو جاتی ہے، مست کر دیتی ہے، آدمی کے عقل پر اثر ڈالتی ہے، تو اس کا پینا حرام ہے. وَلَوْ أَسْكَرَكُنَّ مَا وَحُبِّكُنَّ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر تمہارے گھڑے کا پانی ہی مان لو کہ اس میں سکر آ گیا، یعنی آدمی کی عقل کو زائل کر رہا ہے، تو اس پانی کو بنا پیو، یہ تم جانتے ہو کہ پانی ہی ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جس کو جانتے ہیں کہ وہ حلال تھی لیکن حرام شکل میں تبدیل ہو گئی، نجس ہو گئی تو حرام ہو گئی، یا زندہ تھی مردہ ہو گئی، تو اس کا کھانا بہرحال حلال نہیں، یا کسی مسلمان کو اس کا کھلانا بھی حلال نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت، پکے ہوئے گوشت کو کہا کہ اس کو مٹی میں ملا دو. مٹی میں ملانے کی بات یہ ہوئی کہ کوئی ایسی فرصت یا ایسا موقع بھی نہ آئے کہ اس کو کوئی آدمی استعمال بھی کر سکے. تو ہر حرام چیز کو ضائع کر دینا ضروری ہے. اس کے بعد مسئلہ رہ جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی خود نہیں کھا سکتا لیکن حیوانات کو کھلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز حیوانات پر حرام نہیں ہے. جیسے اس قسم کی چیز ہے، جیسے اصل میں حلال ہے لیکن کسی بعض وجہ سے، کچھ نجاست پڑ جانے سے، آٹا ہے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا، اس کا پھینک دینا ضروری ہے، تو جانور کو آپ کھلا سکتے ہیں. اس طرح کے مسائل خاص ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصلاً اگر حرام ہے، اصلاً حرام ہے، تو جانور کو کھلانا بھی اس کا حرام ہے. شراب آپ جانور کو نہیں پلا سکتے، کیونکہ شراب کا تعامل یا اس کو اسلامی سوسائٹی میں کسی طرح بھی فروغ دینا وہ جائز نہیں. دوا کی صورت میں بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں شراب کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک اس زمانے کے طبیب اور ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول شراب کو ہم دوا میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ داء ولیس بدواء، شراب جو ہے خمر وہ مرض ہے اور وہ اس میں شفا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام چیز کو آپ کسی دوا میں بھی نہیں ڈال سکتے. ہاں، اس قسم کی حرام چیز کو اضطراراً دوا میں اضطرار نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں، کیونکہ بہت سے نصوص ایسے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مضطر، مجبور ہو کر کے ہم شراب کو بھی دوا میں استعمال کریں نہیں، مجبور ہو کر کے کوئی نجس چیز کو ہم دوا میں استعمال کریں نہیں، کیونکہ بہت سے نصوص ایسے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں علاج یا دوا ہونے کو قبول نہیں فرمایا کہ یہ دوا بھی ہو سکتی ہے حرام چیز. مثلا ایک صحابیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول، میری بچی کا یہ شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد 4 مہینے تک عورت کو سوگ کی عدت گزارنی ہوتی ہے. ایک تو عام عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد, اس میں زینت کر سکتی ہے, لیکن سوگ کی عدت ہوتی ہے جس کو احداد کہتے ہیں عربی میں, اس میں زینت کا کپڑا نہیں پہن سکتی, زینت کے لباس زینت کی بلکہ زیور نہیں پہن سکتی. زینت کے نام سے یا ایسی چیز جس میں زینت ہو دوا کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتی, یعنی سرما. کہتی ہے وہ, کہتی ہے اللہ کے رسول, بچی کی آنکھ آئی ہے اور ایسا ہے کہ اگر ہم سرما نہ استعمال کریں تو اس کی آنکھ کا کے جانے کا خطرہ ہے. کہ رسول نے فرمایا نہیں, سرما نہیں استعمال کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز منع ہے اس میں شفا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کی ایک ہی دوا نہیں نازل فرمائی. ما انزل اللہ الا انزل له دواء, دوسری دوا ڈھونڈو, ایسی چیز استعمال کرو جس میں زینت نہ ہو. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے استعمال کی اجازت دی. صبر ایلوا شاید, یا جو مر جس کو کہتے ہیں, پھر بھی اس سے چہرے کو نکھار آتا ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ رات میں رکھے جس میں دن میں اس کو دھو ڈالے. اگر اس سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے نکھار یا کوئی بھی زینت کی چیز بنتی ہے, تو کہنے کا مطلب ہے کہ حرام مطلق جو چیز حرام ہے اس کو آپ دوا میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. شراب کے بارے میں اسی طرح میڑھک کے بارے میں پوچھا کسی صحابی نے, حارث بن قلدہ تھے یا کون طبیب تھے, ان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تو نبی کریم, شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے میں تھے. بہرحال روایت صحیح ہے, کتاب الاطعمہ میں ذکر اس کا آیا ہے کہ انہوں نے پوچھا میڈھک کو ہم علاج میں ڈالیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. تو کوئی بھی اصل جو چیز حرام ہے دوا کے طور پہ بھی استعمال اپنے لیے یا کسی جانور کے لیے. لوگ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شراب جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گھٹنے وغیرہ کے درد, ہم علاج نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ جا کے استعمال کرنا شروع کریں, مگر کہتے ہیں کہ درد کے لیے وہ مفید ہوتی ہے. یہاں تک کہ جانوروں کے پیر وغیرہ میں یا کہیں کولے وغیرہ میں اگر درد ہو جائے تو وہ ہم نے, مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ہندوؤں کو بلا کر کے اپنے جانوروں کو, بیل کو یا بھینس کو یا اس طرح کے لگواتے تھے. یہ چیز حقیقت میں غلط ہے, نہ اپنے لیے آپ دوا کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہ کسی جانور. کیوں؟ کیونکہ جو چیز حرام ہے اس کا تداول کا مطلب ہے کہ اس کا عام استعمال لین دین مسلمانوں کے اس سوسائٹی میں جائز ہی نہیں. اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی چپکے سے گھونٹ پی بھی سکتا ہے اس کا. جو چیز زیادہ مقدار میں حرام ہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے. یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے, کوئی آپ کو کہے کہ نہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کا مذہب یہ تھا, ان سے یہ روایت آئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ گدھا حلال ہے, گدھے کا کھانا حلال ہے. ٹھیک ہے, روایت ہے آئی ہے. انہوں نے, کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا گدھے کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کھا سکتے ہو. اور یہ آیت انہوں نے پڑھی, قل لا اجد, سورہ مائدہ میں ہے, سورہ نساء میں. حافظ صاحب انہوں نے کہا کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتا او دما مسفوعا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا وحل لغیر اللہ بھی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2-3 چیزوں کا اس آیت میں کی حرمت کا ذکر کیا ہے, لا اجد فیما اوحی الی محرما الا طائم یطعمہ الا ان یکون میتا, گدھا ذبح کرو کھاؤ, او دما مسفوعا, گدھا کا نکلا ہوا ذبح کے وقت وہ اس کا خون حرام ہے اور خود اس کا گوشت حرام نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول احادیث مرفوعہ یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف قول کے خلاف ہوا, اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی کہ جب کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ملی تھی. بہت سے ہوتے ہیں ایسا کہ ان کو ایک خبر لگی دوسری خبر نہیں لگی, وہ لے کر کے لوگوں نے ان سے روایت کر دی, بیان کر دی, تو لے دے کر کے مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی یہ رائے تھی اور استنباط تھا آیت سے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ جو چیز آیت میں عام طور پر حلال ہے وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے وہی حرام ہے. بعض اوقات میں خاص حکم آتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کرتا ہے, تیسرا حکم نازل کرتا ہے, اور پھر کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز حرام خاص طور پہ کی گئی کرام پاک میں اس کی تفصیل میں حدیث شریف میں بھی کوئی چیز ایسی حلال ہونے کی نہ آئی ہو. حدیث شریف میں بھی تحریم اور تحلیل کا درجہ اسی طرح ہے جس طرح کلام پاک کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے حرام کیا اس کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حرام کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی آیت یہ تھی, اس کے بعد تفسیر اس آیت کی اس تفسیر میں گویا اس عموم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث سے اس کو خاص کیا ہے کہ اور دوسری چیزیں بھی حرام ہیں جس میں گدھے کا ذکر آیا ہے. اس وجہ سے امت کا یہ اجماع ہے تقریباً حضرت صحابہ کے بعد کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. فإنها رجس, اس کی علت یا اس کا سبب اس کے حرام ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجس ہے. اب رجس کا مطلب کیا ہے؟ رجس کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک تو حرمت کے معنی میں حرام ہے اور ایک ناپاکی کے معنی میں, رکس یا رجس دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو ایک ہی حرام ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو چیز حرام ہو وہ ناپاک بھی ہو. یعنی خود شراب کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ حرام تو ہے لیکن اگر وہ کہیں کپڑے پہ پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں کر دے گا آپ کا کپڑا, یا یہ کہ آپ کو نہانا یا دھونا واجب ہو گیا. کہتے ہیں کہ یہ کام قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز حرام ہے اس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں, لیکن جو چیز ناپاک ہے وہ قطعاً حرام ہے. کوئی بھی چیز آپ کہیں کہ یہ ناپاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک بھی ہو سکتی ناپاک بھی ہو سکتی, لیکن جو چیز ناپاک ہے وہ حرام بھی ہے, کھانا اس کا یا اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اسی طرح بہرحال رجس کا لفظ ہے تو گدھے کا جسم یا گدھے کا بال یا گدھے کا پسینہ لے لیجئے, اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہوگا, البتہ اس کا پیشاب یا اس کا پائخانہ حرام ہوگا. یہ مسئلہ آتا ہے کہ معقول اللحم, جو جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کے پیشاب اور پائخانے کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح مسئلہ انشاءاللہ یہ ہے کہ معقول اللحم یعنی جو جانور جن کا کھانا حلال ہے, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے یا اونٹ ہے, کوئی بھی جانور ہرن ہے, اس کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہے. اونٹ کے بارے میں خود حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ آئے مدینہ شریف, ان کو کہا کہ جا کر کے تم مدینہ سے زکات کے اونٹ بھرا جگہ رہتے ہیں وہاں جا کے رہو, ان کا پیشاب پیو اور ان کا دودھ پیو. پیا انہوں نے اور جب وہ تندرست ہو گئے تو مرتد ہو کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹ لے کر کے بھاگے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑوایا اور لا کر کے ان کو حرہ مدینہ کے حرے میں ڈال دیا, ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے کیونکہ وہ بغاوت انہوں نے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیلوں سے یہ صحیح دلیلوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور کھائے اور پیے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں دودھ ان کا پیا جاتا ہے, ان کا پیشاب اور پائخانہ حرام نہیں ہے. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, 7ویں صدی کے 661 میں ان کا انتقال ہوا, 728 میں 661 میں ولادت ان کی ہے, 728 میں ہجری میں ان کی وفات ہے. بہت بڑے عالم رہے, انہوں نے صاف یہ مسئلہ واضح طور پر بہت سے دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمان لوگ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, انہوں نے کہا ہم لوگوں کے زمانے میں, ہمیشہ لوگوں کا یہ اجماع ہے کہ معقول اللحم جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ان کے اوپلے سے ہمیشہ کھانا بھی پکاتے تھے, اس پر رکھ کر کے اوپلا گرم کیا, یعنی وہ جو اس کا پیخانہ ہوتا ہے اس کو گول شکل میں بناتا ہے اسی کو اوپلا کہتے ہیں, تو اس پر رکھ کر کے اس کی انگاری بنا, اس کا انگار بنا کر کے اس پر روٹی گرم کرتے تھے, پکاتے تھے سب کچھ. اگر وہ چیز ناپاک تھی تو ایسا نہ کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جا گدھے کا پسینہ یا گدھے کے جسم سے اگر آدمی کا جسم لگ گیا تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہو, کیونکہ اس کا اوپر کا حصہ یا جانور کا اس کا چمڑا ظاہری طور پر وہ ناپاک نہیں, یہاں تک کہ اس کا پسینہ بھی, کیونکہ اس سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس بہت مبارک, لیکن آپ تواضعاً گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ کے گدھے کا نام یا آپ کے اونٹنی کا نام, یہ سب آتا ہے کہ کس کس پر آپ سوار ہوئے. تو اس کا پسینہ بھی آپ کے کپڑوں میں لگتا تھا. آپ جس کپڑے میں بیٹھتے تھے جین ہلکا سا ڈال کر کے اس میں پسینہ لگتا تھا. آپ نے کبھی اس کو ناپاک نہیں کہا یا آپ نے جسم کو دھویا نہیں, اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کا پسینہ بھی پاک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے فإنها رجس, تو یہ لفظ یہ نہیں اس سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے اصلا کتے کی طرح یا خنزیر کی طرح. نہیں, اس پر سوار ہونا آپ کا جائز ہے, اس کا پسینہ بھی آپ کے لیے پاک ہے. البتہ پیشاب اور پائخانہ, اس کے پائخانے سے آپ کھانا نہیں پکا سکتے, اس کا پیشاب بھی اگر کہیں چھینٹا پڑے تو اس کا دھونا ضروری, کیونکہ وہ گوشت اس کا نہیں کھایا جاتا. لیکن جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا استعمال آپ کے لیے اس کا پیشاب یا اس کا پائخانہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ ناپاک نہیں ہے. دوا کے طور پر اچھا, بعض حکیمی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو بچوں کو جو بیماری ہوتی ہے کونسل کی یا گلے کی خرابی کی, تو اس میں کہتے ہیں سب سے مفید علاج جو ہے گدھی کا دودھ ہے. گدھی کا دودھ ہے, اس کو پلاتے ہیں تو وہ گلے کی مرض اس کو ٹھیک ہو جاتی. یا بعض بچوں کو جو سوکھے کا مرض ہو جاتا ہے, سوکھا کا مرض یعنی یہ کہ بچے ایک دم سوکھ جاتے ہیں واقعی, اس میں گدھے کا دودھ پلانے کو کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی اور دوا استعمال ہونی چاہیے, اس کا استعمال غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. گدھے کا دودھ یا گدھے کا پیشاب یا اس طرح اس کو استعمال نہیں کر سکتے. صرف گدھا کی حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ اس کا سوار ہو سکتے ہیں یا سامان ڈھو سکتے ہیں, اس کا گوشت یا اس کا پیشاب وغیرہ ناپاک بہرحال ہے, حرام ہے اور ناپاک ہے. وعن عمرو بن خارجہ, اور یہ بھی مصنف نے یہاں جب ایک حرام چیز کا ذکر کیا, وہ گدھا تھا جس کی سواری کی جاتی ہے, تو اسی کے فقہ کی دلیل ہے, اسی کے مقابل آپ نے اونٹنی کا بھی ذکر کیا کہ کیا اونٹنی کا بھی وہی حکم ہے. یا گدھے کے لعاب کے بارے میں جو چیز ناپاک ہے یا جو چیز حرام ہے اس سے جو بھی رطوبت نکلی اس کو ناپاک کہا جائے گا یا پاک کہا جائے گا. لعاب کے بارے میں اس کا گدھے کے منہ سے اگر جھاگ نکل رہی ہے تو وہ جھاگ ناپاک ہے یا پاک ہے, اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مسلمانوں کی ہمیشہ کی زندگی میں اس کا استعمال ہوتا رہا ہے, اس کی جھاگ کہیں کپڑوں پر بھی پڑ سکتی تھی یا اس کا پسینہ لگ سکتا تھا, اس وجہ سے جھاگ کو بھی ناپاک نہیں کہا ہے. اس میں اختلاف تو ہے, لیکن اونٹنی کی جھاگ کے بارے میں جو جانور بھی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا تھوک یا جھاگ جس کو کہیں گے آپ, اس کے منہ کی رطوبت یا اس کا پیشاب یا اس کا پائخانہ وہ ناپاک نہیں ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے, حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمینا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہم کو نصیحت فرمائی, خطبہ دیا. مینا کا ذکر کرنے کا ایک فائدہ اصول حدیث یا اصول فقہ کی نقطۂ نظر سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آخری حکم تھا, کیونکہ بہت سے احکام ایسے بھی ہیں کہ شروع اسلام میں حکم دیے گئے بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. لیکن مینا میں آپ یہ حج کا قصہ بیان کر رہے ہیں, اور آپ نے حج سن 10 ہجری میں کیا, اس کے بعد ذوالحجہ محرم سفر ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا, 3-4 مہینے کے پہلے آپ کے وصال کے یہ حکم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آخری حکم تھا, اس کے بعد اس کی منسوخیت یا اس کا نسخ نہیں آیا, یہ حکم ہمیشہ کے لیے ثابت ہے. کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر کے ہمیں آپ نے نصیحت فرمائی یا درس دیا یا خطبہ دیا. ولعابها على راحلتي, اونٹنی پہ بیٹھنا, ایک روایت بھی آتی ہے کہ جانوروں کو تم کرسی مت بناؤ, لا تتخذوا الدواب کراسیا, کرسی مت بناؤ. اگر سفر کر رہے ہیں تو اس میں سوار رہو, لیکن بیکار میں اس میں کھڑے نہ رہو, کیونکہ اگر سفر نہیں کر رہا ہے آدمی تو اتر جانا اچھا ہے تاکہ جانور کو آرام پہنچے. یہ بھی آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر آپ اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ رکھیں کہ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے, یہاں تک کہ جانوروں کی معمولی دکھ کو بھی آپ نے سامنے رکھا اور اس کے بارے میں آپ نے تعلیمات دی. جانور پر اگر آپ سفر نہیں کر رہے ہیں, اسی طرح اگر جانور کو بغیر کسی ضرورت کے اس کو لدا چھوڑ رہے، یہ بھی منع کیا گیا حدیث شریف میں. یعنی جب آپ منزل مقصود پہ پہنچ گئے تو جانور کو آرام دے دو. کسی ہری بھری زمین سے گزر رہے ہو، جانور کو تھوڑا سا موقع دے دو کہ اس میں چر لے، جلدی نہ کرو مار پیٹ کر کے اس موقع، کیونکہ جانور ہے جانور، بہرحال بھوک لگی ہے وہ کچھ کھانا چاہے گا، تو اس کو موقع دے. یہ سب دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چیزوں، جہاں چھوٹے بڑے جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت، رحمت للعالمین سے خود کی ایک دلیل یہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو کرسی بنا کر کے اس پر بیٹھو نا، اگر سفر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے سوار ہو، نہیں تو اس پر اسے اتر جاؤ. یہاں آپ نے خطبے کے وقت، نصیحت اور درس کے وقت آپ نے اس کو کرسی بنا لیا گویا، تو گویا ضرورت کے تحت اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو حرام نہیں ہوگا. بلا ضرورت اگر آدمی سوار ہے یا اس پر لادے ہوئے کھڑا ہے بغیر ضرورت کے تو وہ غلط ہے. جانوروں پر بھی رحم ضروری ہے. وہ اعلیٰ راہلتی وہ لعاب، آپ کے راہلہ یعنی آپ کے ناکا کا لعاب اور اس کی جھاگ جو ہے، اس کے منہ کی جھاگ، کان یسیل اعلیٰ کتفی، میرے گردن میرے موڑے پر اس کا جھاگ جانور کا یا آپ کی اونٹنی کا میرے کندھے پر بہ رہا تھا یا گر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ان کو کہتے کہ نہیں دیکھو جھاگ سے بچو، دور ہو جاؤ. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، نکیل پکڑے کہیں حرکت نہ کرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے لے اس وجہ سے، اور اس کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اس طرح کی جھاگ آپ کے کندھوں پڑ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنی کی جھاگ، اونٹنی کا جھاگ پاک ہے، اس کا کپڑے پر پڑ جائے، جس پر پڑ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں. اسی طرح تمام اور دوسرے جانور جن کا گوشت کھایا جا رہا ہے، بکری ہے، گائے ہے، کوئی بھی جانور ہو، ہرن ہے، خرگوش ہے، اور کوئی جانور ہو، بہرحال اس کا جھاگ، اس کا پیشاب اور اس کا پائخانہ بھی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی جگہ پر، اس کے رہنے رات گزارنے کی جگہ پر تم نماز پڑھ سکتے ہو. اگر ناپاک ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے ہو. اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ وہاں نہ پڑھو، ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ کہ آپ نے فرمایا بہا ماہ شیطان، یا اس طرح کہا ہے بہنہا شیطان، یعنی اس میں شیطنت ہے. وہ کسی وقت بھی آدمی پر غصہ ہو کر کے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کھوپڑی توڑ دیتے ہیں یا پیر سے لات سے مار کر کے آدمی کو تکلیف پہنچا سکتے. اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ پاک ہے، اس کا پیشاب بھی وہاں بھی آدمی بیٹھ سکتا ہے. اگر وہ خالی ہے، اس کا باڑا، اونٹ کا باڑا خالی ہے تو اس میں، اور اونٹ کے آنے کا شبہ نہیں ہے تو آدمی وہاں بیٹھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے. دوسری روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ تو جانوروں کے بارے میں ہوا، کیا اس کی جھاگ، اونٹنی کی جھاگ یا اس کا پیشاب، اس کا پائخانہ پاک ہے یا ناپاک. پھر اس کے بعد آدمی کی منی کے کا حکم بیان فرمایا مصنف نے، انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی 7 سال کی عمر تھی تو آپ نے ان سے مگنی کی مکے میں، اور پھر اس کے بعد مکے میں ان کی مگنی ہوئی تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر مکے شریف میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کر کی داخل ہونے کی، کیونکہ غیر محرم کو دیکھنا ناجائز ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، آپ کی بیوی ہے اور ہم لوگ ہیں، یعنی ہماری بیوی اور آپ کی بیوی اور میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، میں مدینے کو ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اور تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 7 سال کی تھی، آپ نے ان کی مگنی کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے، ثم بنا بی وانا بنت تسع، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی رخصتی جو ہوئی مدینے میں 9 سال کی عمر ہو چکی تھی ہجرت کے بعد. اس 9 سال کی عمر میں چھوٹی عمر میں اللہ کی قدرت ایسی رہی کہ ذہین بھی تھی اور چھوٹی عمر میں آدمی بہت سی چیزیں یاد رکھ سکتا ہے. جیسا کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو اس چھوٹی عمر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یعنی یہ نہیں کہ یہ چھوٹی عمر کی ہیں یا خوبصورت ہیں اس وجہ سے شادی کی, بہت سے مسائل ہیں ان مسلکوں میں. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ دین کو محفوظ رکھنے میں انہوں نے بہت پارٹ ادا کیا حضرت عائشہ نے. اس مسئلہ کے ساتھ آپ نے ان سے شادی کی. یا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آپ کو حضرت عائشہ سے شادی کرنے کا حکم فرمایا, بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کو ریشمی خوبصورت کپڑے میں حضرت عائشہ کی شکل دکھائی گئی کہ آپ کی یہ بیوی ہے. بہرحال جو کچھ ہو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پاک باز, جیسا کہ کلام پاک میں ان کی پاکی کا ذکر ہے. بہرحال انہوں نے بہت سی چیزوں کا, عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث اور علم کی حافظہ یہی تھی. وہ فرماتی ہے نبی کریم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی. دیکھی منی جو چیز عورت کا آدمی کے آگے سے نکلتی ہے, یا تو پیشاب ہوگا یا منی ہوگی یا مزی ہوگی یا ودی ہوگی, تین شکلیں بتاتے ہیں پیشاب. اس کے علاوہ نادر طور پر خدا نہ خواستہ اندرونی کوئی زخم ہو تو پیپ اور خون بھی نکلتا ہے. تو جو چیز بھی عام طور پر, یہ علماء کا کہنا ہے کہ جو پیشاب کے راستے سے منی کے علاوہ کوئی چیز بھی نکلتی ہو ناپاک ہے. ایک آپ کا عام قاعدہ رکھے, سب کا اتفاق ہے کہ منی کے علاوہ کوئی چیز بھی جو آدمی عورت یا مرد کے آگے کے حصے سے نکلتی ہے وہ ناپاک ہے, کیونکہ وہ پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے. صرف منی کے بارے میں اختلاف ہے, اور یہ بھی بہرحال اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں قیاس نہیں چلے گا. پیارے رسول کے نصوص کی بنا پر اگر قیاس کیا جائے تو پیشاب کے راستے سے وہ بھی نکلتی ہے, تو کیوں اس کو پاک کہا جائے اور دوسری چیزوں کو ناپاک کہا جائے. پھر اگر ودی نکلتی ہے, ودی کہتے ہیں مرض کی وجہ سے جو چیز جو پانی پیشاب اور منی کے ٹکڑوں سے یا منی کے ذرات سے مل کر کے سفید یا گدلی چیز نکلتی ہے اس کو ودی کہتے ہیں. وہ اس میں چکناہٹ نہیں ہوتی, اور مزی جو ہے وہ عورت کے ساتھ مداحبت کھیل کود یا بوسو کنار یا سمجھ لیجیے تڑھائی میں بیٹھ کر کے آدمی سوچ رہا ہے اس وقت بھی وہ نکل سکتی ہے, وہ بھی ناپاک ہے. لیکن منی جو ہے وہ خاص حالات میں نکلے گی جو کود کر کے نکلتی ہے دفت کے ساتھ, یعنی تیزی سے نکلتی ہے اور وہ گاڑی ہوتی ہے. اس کی خاص مہک علماء نے بیان کی ہے کہ اس کی مہک جیسے کھجور کی جو کھوپل نکلتی ہے اس کی مہک سے ملتی جلتی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے, صرف اس بنا پر قیاس نہیں. اگر قیاس ہوتا تو یہاں وہ بھی اسی راستے سے نکلتی ہے اس کو بھی ناپاک کہا جاتا. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الى الصلاۃ فی ذلک الثوب وانا انظر الى اثر الغسل او الغسل. یہاں غسل یا غلط لکھا ہے, غسل ہونا چاہیے. کہتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے تھے پانی سے, پھر نماز کے لیے اسی کپڑے میں نکل جاتے تھے, اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ منی کا اثر آپ کے کپڑے پر واضح ہے. وانا انظر الى اثر الغسل, دھونے کا اثر اور منی کا اثر جیسا کہ روایت میں آتا ہے واضح طور پر کپڑے پر معلوم ہوتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کوئی بھی ناپاک چیز اسی طرح کی اسی کے قریب. کسی صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول حیض کا خون ناپاک ہے, اس کو ہم کس طرح پاک کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو دو انگلیوں کے بیچ میں رگڑ کر کے دھو, پانی ڈالو, پھر اس کو رگڑو, پھر اس کو نچوڑ دو, پھر نچوڑ دو, ولا یضر کے اثر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا اثر باقی ہے رنگ کے ذریعے سے یا اور کسی یعنی رنگ ہی اصل مقصد ہے, یعنی اگر اس کا اثر رنگ کے ذریعے سے باقی ہے اس کا جرم یا اس کی عینیت ختم ہو گئی تو وہ کپڑا پاک ہو گیا. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری صحابیہ کو فرمایا کہ اگر اس کا خون اس خون کا رنگ نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر زعفران لگا کر کے اس کو مٹا دو, یعنی خون کا رنگ دیکھنے میں برا لگے گا لیکن زعفران کا رنگ برا نہیں لگے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کسی بھی ناپاکی کا اگر اس کے ذرات باقی نہیں اس میں یا اس کے رنگ نہیں باقی, رنگ اس کی بو نہیں باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذرات باقی نہیں ہے. اگر اس کا رنگ باقی ہے تو رنگ سے اثر رنگ سے ناپاک نہیں کہا جائے گا, اس کو پاک کہا جائے گا. جی سوال ذرا سا بھی وقت ہے ان شاء اللہ آپ کو, اور کوئی بھی سوال ان شاء اللہ, یہ کوئی مشکل نہیں, ذرا سا 15 منٹ رہ جائے. دوسری روایت ہے, حضرت مسلم کی روایت ہے, کہتی ہے کہ لقد افروخ فی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقن فیصلی فی, میں منی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے خرشتی تھی, فرق کہتے ہیں خرشنے کو. اسی طرح دوسری روایت لقد احقه یابسا من ظهری وفی لفظ لقد كنت احقه یابسا من ظهری من ثوبی, منی کی جگہ کو ہم اپنے ناخون سے رگڑتے تھے اور اس کے بعد ہوتے نہیں تھے, پیارے رسول اسی میں نماز پڑھتے تھے. اب یہاں سوال رہ جاتا ہے کہ اگر منی کے ذرات ناپاک ہیں تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کو خرچتے تھے, اور خرچ کر کے کیوں اس کو بغیر دھوئے چھوڑ دیتے تھے. عام طور پر نجاست کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب تک پانی میسر ہے تو کوئی بھی نجاست بغیر پانی کے زائل نہیں ہو سکتی, سوائے چند حالات کے جو روایات سے ثابت ہے. تو یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھویا نہیں, صرف رگڑ کر کے, کیونکہ بہت سے لوگوں کی وہ یہ طاقت اندرونی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ منی کا زیادہ گاڑی ہو سکتی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے جس طرح گوند یا اور کوئی چیز جمی ہو اس کا خرچنا بھی آسان ہو. اگر نہیں تو سخت کپڑا ہو جاتا ہے, اس کو رگڑ کر کے آپ جھاڑ دیں تو وہ کپڑا پاک ہو گیا, اور اگر نہ جھاڑیں یا نہ اس کو رگڑیں تو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی کپڑے کو پاک کہا جائے, کیونکہ جب بعض اجزاء کو پیارے رسول نے برداشت کیا اور اس کو حالات پاک کہا تو اس کے تمام اجزاء کو بھی پاک کہا جائے گا. اس میں علماء کا یہاں اختلاف ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منی ناپاک ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ نے اس کو رگڑا اور آپ نے اس کو نچوڑا, اس کا اثر باقی رہا, بعض حالات میں آپ نے اس کو سوکھا تھا تو اس کو خالی مل کر کے اور رگڑ کر کے چھوڑا دیا. اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے, اگرچہ بعض چیزیں باقی رہ گئیں تو معاف ہے, لیکن بغیر رگڑے یا بغیر خرچے کپڑے کو پاک نہیں کہا جائے گا. گویا وہ انہوں نے اپنے عام قاعدے کے تحت منی کو بھی ناپاک کہا, اور اس کے پاک کرنے کا یہ طریقہ انہوں نے قبول کیا, کیونکہ حدیث شریف میں یہ طریقہ اس کے پاک کرنے کا آیا ہے. اسی حدیث سے دوسرے لوگ لیتے ہیں کہ جب اس کے بعد اجزاء کپڑے میں رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب پاک ہے, اگر ناپاک ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور دھلواتے. بہرحال یہ مسئلہ عام طور پر دیکھا جائے, صحابہ کرام رضوان اللہ, اب حدیث مرفوع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز ہمارے سامنے آئی. اب حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یا حضرات صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے؟ بہت سی چیزیں اصول حدیث یا اصول فقہ میں یہ چیز آتی ہے کہ حدیث میں اگر کوئی لفظ آیا ہے جس سے دو معنی نکل سکتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا عمل کس چیز پر رہا ہے, صحابہ کرام کیا کرتے تھے. بہت سی روایتوں سے آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس, جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر الامہ کہا ہے, امت کے بہت بڑے عالم اور فقیہ الامہ امت ان کو نام دے ان کا نام دیتی ہے, انہوں نے ان کا ایک عام عمل تھا کہ وہ جس کپڑے میں جمع کرتے تھے اسی کو پہن کر کے نماز پڑھتے تھے, کپڑے کو دھوتے نہیں تھے, اور جس بستر پہ جمع کرتے تھے اس پر نماز بھی پڑھتے تھے اور مصحف بھی رکھتے تھے. یہ روایات مصنف عبدالرزاق اور دوسری روایات میں ثابت ہے. اسی طرح دوسرے صحابہ سے بھی روایات آئی ہیں. اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ بستر پہ یہ چیزیں ان چیزوں کے گرنے کا امکان ہے, مزنہ جس کو کہتے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے کہ بستر پہ بھی کچھ اس کے ٹکڑے لگ جائیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ اس پر نماز پڑھتے تھے, اس کو ناپاک نہیں سمجھتے تھے. جس کپڑے میں جمع کیا اس میں ٹکڑے بھی لگ, بعض اجزاء منی کے آدمی کے منی کے عورت کی منی کے مل کر کے لگ سکتے ہیں اس خاص سے, لیکن اسی کپڑے میں بغیر دھوئے وہ نماز پڑھتے تھے. اس وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ منی پاک ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کی بھی ایک روایت ہے جنہوں نے جس میں آیا ہے کہ منی پاک ہے. بہرحال اگر کوئی شخص دھو لے رہا ہے تو اس کو کہیں گے افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ایک چیز ایسی ہے جس سے گھن بھی آ سکتی ہے, اور ایسی چیز ہے جس کو کھلے طور پر لوگوں کے سامنے آنا بھی اچھا نہیں ہے, تو دھو لینا اچھا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے نہیں دھو رہا ہے تو کپڑے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ناپاک جس چیز کو نہیں سمجھا، ہم اس کو ناپاک نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی شخص اس طرح کا کرتا ہے جس طرح وہ لوگ کرتے تھے، اگر کوئی ٹکڑے رہ جاتے ہیں، کچھ بعض ذرات اس کے مری کے رہ جاتے ہیں، تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، انشاءاللہ کپڑا پاک رہے گا. حضرت ابو سمح، اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے، اس میں کوئی صاحب لوگ سوچے کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف رہے گا. ایک پیٹ سے دو بچے، بلکہ ایک ہی جس کو کہتے ہیں کہ جوڑوے بچے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے دونوں کی طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے لوگ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون چیز زیادہ صحیح ہے. ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہر علم میں یہ چیز ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اس کو یہ فلاں کو یہ مرض ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مرض ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ہر علم میں. بات کہیں گے کسی اور مسئلے میں یہ چیز صحیح یہ چیز صحیح، یہ نہ سوچیں آپ کے دین کے مسئلے میں یہ علماء لڑتے رہتے ہیں. نہیں، بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں علماء دین کو بدنام کرنے کی، یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں. نہیں، لڑنا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح ہے اس میں ایک رائے آپ کی ہو سکتی ہے، ایک رائے ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ اکٹھا ہوتی ہے، 100 آدمی ہوتے ہیں، جتنی منہ اتنی باتیں، اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر چیز میں اختلاف ہوتی ہے. تو علماء کو بدنام کرنا یہ حال غلط ہے. تو ہمارے پرانے زمانے کے ائمہ نے بھی نصوص کو دیکھا، کسی کو ایک حدیث ملی، کسی کو دوسری حدیث ملی، اس سے مل کر کے انہوں نے مسئلہ حل کیا. لیکن ہم جو بعد میں آئے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسئلہ صحیح ہے کس کا، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، کسی بھی امام سے ہو، ہمیں اسی کا لینا واجب ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں فلاں امام کو ہی کر لیں گے، یہ غلط ہے، بہرحال غلط ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے معصوم کیا، بے گناہ کیا، جو بات بھی آپ بولتے ہیں وہی کی بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر شخص غلطی کر سکتا ہے. اور لیکن اس کو کوئی بھی بڑے سے بڑا امام ہو، غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. امام کو آپ برا نہ کہیں، یا کسی عالم کو آپ برا نہ کہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا کہا، یہ چیز بہرحال صحیح نہیں ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے. مسئلہ آتا ہے کہ لڑکے نر، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے. اگر وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے، ناپاک ہے یا پاک ہے؟ وہ بھی ایک حدیث اس میں آئی ہے، حضرت ابو سمح روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں، ان کی صرف یہی ایک روایت کہتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے ان کی صحبت پیار رسول سے بہت مختصر رہی ہو، اس کے علاوہ اور دوسری روایت سے نہیں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ پیار رسول نے فرمایا، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، لڑکے کے پیشاب پر، صرف اگر پیشاب کر دیا کسی جگہ پر، کپڑے پر، جسم پر، تو پانی چھڑک دینا، رش، رش کہتے ہیں چھڑکنے کو، دھونے کو رش نہیں کہتے ہیں، چھڑک دینا کافی ہے. اور لڑکی کے پیشاب کا ہونا ضروری ہے، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام. آپ نے دونوں کے بارے میں فرق کیا، ہمیں فرق کرنا ضروری ہے. یہاں بھی قیاس کی روشنی میں بعض علماء نے کہا کہ دونوں کا پیشاب ناپاک ہے، اور یہ حدیث قیاس کے خلاف پڑتی ہے. یہ بات بہت بڑی اور بہت بری ہو جاتی، بڑی بھی ہے، بری بھی ہو جاتی. پیارے رسول کی حدیث جب ثابت ہے تو ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. خود ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کے پیشاب میں بہت اونچا فرق ہوتا ہے بچے کا، جب تک کھانا نہ کھائے. یہ حکم ہے اس بچوں اور بچیوں کا کہ جب تک ان کی غذا صرف دودھ ہو، کھانا نہ کھا رہے ہو، لیکن جب کھانا شروع کر دیا تو دونوں کا پیشاب ناپاک، اور دونوں کا بہرحال دھونا ضروری ہے. لیکن جب تک دودھ پر اعتماد ہے ان کے کھانے کا یا ان کی غذا کا، تو اس وقت فرق کرنا ضروری ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حکم ہے. قیاس اگر ہے تو ٹھیک ہے، دونوں کا پیشاب اسی راستے سے کرا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی حکمت اس وقت صحابہ کو نہ معلوم رہی ہو، لیکن انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور اسلام کے معنی یہ ہے پیارے رسول، اور اللہ کا کوئی بھی قول آئے تو اس کو اسلام اور تسلیم کر لو، بالکل تسلیم کر لو، عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا. صحابہ میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا، لیکن بعد میں کہا گیا کہ نہیں، دونوں یاد یہ چاہتا ہے کہ دونوں کو ناپاک کہا جائے، دونوں کو پاک کہا جائے. بہرحال جیسا کہ پیرسوں نے فرق کیا ہے، ہر کا عقیدہ ضروری. آپ دھوئے ہزار بار دھوئے لیکن یہ کہیں کہ اگر کوئی نہیں دھو رہا ہے تو ناپاک رہا یا اس کا کپڑا ناپاک رہا, غلط ہوا. یورش من بول الغلام ہوا یغسل من بول جائے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دونوں کے پیشاب میں بہت واضح فرق ہوتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں, بچے کا پیشاب دودھ پیتے وقت بہت ہی صاف ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی لزوجت یا چکناہٹ یا اس طرح کی کوئی خارج چیز نہیں ہوتی, گویا وہ نرگا پانی ہوتا ہے. لیکن بچی چھوٹی ہی ہو اس کے پیشاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح کے مواد نکلتے ہیں جو کبھی کپڑوں پر چمکتے بھی ہیں, یہ صاف کہتے ہیں. تو جب یہ فرق واضح ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, اس زمانے میں علت آپ نے یا سبب نہیں بیان فرمایا لیکن سبب بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ رہے گا ہمیشہ کے لیے, بغیر کسی سبب کے آپ تفریق نہیں کریں گے. جب تفریق کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بھی تفریق کرنا ضروری ہے. رہا یہ کہ آپ احتیاطاً دھو لیں الگ بات ہے, لیکن حکم کے اعتبار سے اس پر چھڑکنا کافی. اس کے علاوہ اور بہت سی روایتیں ہیں, حضرت اور حسن یا حسین اس طرح کی روایت آئی ہے, ایک مرتبہ آپ کے سینے پر کھیل رہے تھے, اچانک انہوں نے پیشاب کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے جھٹک کر کے ان کو کھینچا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کرے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں رکو, لاؤ پانی لے آؤ, اور پانی لے کر کے آپ نے چھڑک لیا. آپ نے لوگوں کی جا کر کے اس کے بعد امامت کی نماز پڑھی. آپ سب سے بڑے پرہیزگار اور متقی اور ورع ہو رہے تھے. اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ تو پیارے رسول کا طریقہ تھا, ہم اس سے بڑھ کے ہو جائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. بارہ سوالات ہیں, دیکھیں. احتلام احتلام بہرحال جب اگر آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ عورت سے جمع کر رہا ہے یا مداحبت ہو رہی ہے اور کچھ, اس صورت میں خواب میں اگر جاگتے ہوئے دیکھا کہ اس کا اثر باقی ہے, سر ہے یا سوکھ گیا لیکن کپڑے سخت ہیں, تو غسل کرنا واجب. اور اگر نہیں کچھ ملا تو غسل واجب نہیں ہے. کچھ نہیں نکلا اس کا مطلب واجب نہیں. ہاں کوئی بھی شکل عورت خواب میں یہی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے, پھر بھی اس کا نکلنا جو ہے موجب غسل ہے, غسل کرنا ضروری ہے. حضرت حج بدل میں قربانی کرنی ہے یا نہیں؟ حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تینوں حج میں سے یا تینوں قسموں میں سے کوئی بھی حج کسی کے لیے کریں گے. جیسے آدمی کے لیے حج بدل عام انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو وفات پا چکے, یا وہ آدمی جو زندگی کے آخری دنوں میں ہو, یا ایسے مجبور ہوں بیماری سے کہ وہ امید نہیں کہ وہ پھر سے فیاب ہوں گے, وہ جا کر کے خود حج کریں, ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اگر ان کے لیے حج اور عمرہ اکٹھا کر رہے ہیں تو قران ہوگا. اگر ان کے لیے عمرہ کر کے اشور حج میں یعنی عید کے بعد اگر آپ عمرہ کر کے ان کے لیے اور پھر ان کے لیے حج بھی کر رہے ہیں تو قربانی جس طرح اپنے لیے کریں گے اس طرح قربانی کا مطلب حدی جس کو کہتے ہیں وہ واجب ہوگی. اور اگر آپ عمرہ ان کے لیے مثلا کسی اور ٹائم میں کر لیا ہے, آپ نے حج کے دنوں میں ان کے لیے عمرہ نہیں کیا, صرف حج لبیک اللہم لبیک آٹھویں تاریخ کو نکل رہے ہیں, تو قربانی واجب نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ جس طرح بڑے آدمی کا زندہ آدمی کا ہے یا